القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الآمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر جن مرحومین کے سارے ثواب کی اجتماعی مجلس ہے ان سب کے لیے، اور شہدا کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. سورہ بقرہ 177 آیت. انشاءاللہ زندگی رہی تو آج اور کل کی مجلس اسی پر، اور آج ہم تو وقت پہ آ گئے تھے لیکن 10 منٹ کی تاخیر جو ہوئی، کل انشاءاللہ وہ تاخیر یقین ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کے بعد بھی پھر پروگرام وہ بھی دوسرے شہر جانا ہوگا. اس لیے یہی گزارش ہے کہ کل اپنے وقت پہ بیٹھ جائیں تاکہ اسی وقت پہ معینہ وقت پہ ہو جائے، دوسروں کا پروگرام بھی ڈسٹرب نہ ہو. خیر، 177 آیت ارشاد ہوا، ارشاد رب العزت ہوا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا یعنی کیا مطلب؟ قبلے کی بحث چل رہی تھی نا، اس سے پہلے قبلے کی بحث والی آئی تھی، قبلہ تبدیل ہوا تھا، مشرق سے مغرب ہوا تھا، مغرب سے مشرق ہوا تھا، بیت المقدس سے تبدیل ہوا تھا خانہ کعبہ کی طرف، مسجد قبلتین ہے نا، وہاں اس موقع کی آیت ہے یہ. اب اس پہ بحث چھڑ گئی لوگوں میں، اسی پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ صحیح تھا کہ وہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا کہ وہ صحیح تھا. تو یہ آیات اس کے جواب میں آ رہی ہے، یہ بحث کا موضوع نہیں ہے جس پہ تم خواہ مخواہ میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تو اس پر جھگڑا کر رہے ہو. ساری نیکی اس میں مطلب یہ کہ ساری نیکی اس میں نہیں ہے کہ کسی ایک ٹاپک کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ صبح سے شام تک اس پہ جھگڑا کیا کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے. بس نیکی ہے کیا؟ ولکن البر من آمن باللہ. نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے. نیکی کیا ہے؟ ابھی ترجمہ کر رہے ہیں، بعد میں اس میں سوالات ہیں، اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اور یوم آخرت پہ. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات آگے بڑھ گئی. بات المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ بڑی آیت ہے، کافی ایک ہی آیت ہے لیکن ہے تفصیل 10-11 چیزیں اس میں، اگر الگ الگ کیا جائے تو 16 بنتے ہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو 10 صفات بتائی گئی ہے کہ ایمان، یہ نیکی ان میں چھپی ہے. کاہے میں چھپی ہے؟ ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ جو بحث کر رہے ہیں وہ ایمان لانے والی تو ہیں. نماز کون پڑھتا ہے مشرق یا مغرب کی منہ کی طرف منہ کر کے؟ جو مسلمانوں کا وہی نماز پڑھے گا نا بھائی. اور قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ. معبود نماز وہی پڑھے گا جو، سوال ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، حق رکھتے ہیں نا پوچھنے کا. بول نیکی تو یہ نماز پڑھے گا کون؟ جو غیر مسلم ہو کہاں پڑھے گا؟ نماز وہی پڑھے گا نا جو مسلمان ہوگا. آیت یہی بتا رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہو اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو. نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی زبان سے نہ چلاتا رہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ایمان تھوڑی ہے. کیوں؟ معلوم کب ہوگا؟ جب میدان عمل میں آئے گا. میدان عمل میں آئے گا تو پتہ چلے گا اللہ پر ایمان ہے یا کسی اور طاقت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا طاغوت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے یا یا یہود و نصارہ کی طاقت پر ایمان ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کتنے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، لیکن جب ایمان کا امتحان آیا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اللہ ہی سے مدد نہیں مانگ رہا، مسلمان باقی سب سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا، رکا اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، خانہ کعبہ چھوڑ کے یہاں آیا تھا ملا ان کا مدد مانگنے کے لیے کہ مدد کرو ہماری، فوجی بھیجو، کیوں بھائی؟ پوری دنیا کو تو عقیدہ پڑھا رہا ہے، پوری دنیا کو تو سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، پتا چل گیا کہ جو اس کی جس عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی اس عمارت کو مضبوط رکھنا چاہیں وہ مضبوط نہیں رہتی۔ پریشان ہے پاکستان کا ملا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اتنے عرصے جس عقیدے کا پرچار کرتا رہا، خود ہی اس عقیدے کی کیا حالت کی ہے مارکیٹ میں، یعنی دنیا کے بازار میں اس کی کیا حالت کر دی ہے؟ بس عقیدہ کون سا مضبوط ہوتا ہے کہ جان جانے کا مسئلہ نہیں، جانی نقصان کا مسئلہ نہیں، مالی نقصان کا مسئلہ نہیں، صدیاں گزر جائیں مگر بنیاد کیونکہ مضبوط ہے، جس چیز کی جس عقیدے کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، کتنا ہی ظلم و ستم ہو، کروڑوں قتل کر دیے گئے 1400 سال میں، جی مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت ہے، کروڑوں قتل کر دیے گئے، مگر عقیدہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ مسئلہ صرف کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں تھا، مسئلہ اس ایمان کا تھا جو اللہ پر ہے، کہ اگر اللہ کی خاطر نماز توڑنا پڑے، اللہ کے رسول کی خاطر نماز توڑنا پڑے، اللہ کے ولی کی خاطر نماز توڑنا پڑے، تو اگر وہ نماز نہیں ہوگی، اگر وہ آواز دے رہا ہے تو اس کی آواز پر جانا ایمان ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا ایمان ہے، اس کی آواز پہ روزہ کھول دینا ایمان ہے، جس کو آپ کہتے ہیں روزہ توڑ دینا، وہ روزہ ٹوٹتا نہیں اگر اللہ کا رسول حکم دے دے۔ بدر میں جا رہے ہیں، جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور جیسے ہی حد ترخص کی راز کی عبور کی، اللہ کے رسول نے کہا روزہ کھول لو، او جناب مسلمان اڑ گئے، اور روزہ کیسے کھول دیں بھائی، کہ بھائی سفر ہے، حد ترخص آ گئی، بس پار کیا لے، رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ دوں؟ تو جس نے تاخیر کی اس نے حکم رسول کی، حکم عدولی کی کہ نہیں کی؟ تھی نا۔ تمہیں روزہ رکھنا سکھایا کس نے؟ تمہیں روزہ رکھنا بتایا کس نے؟ تم سے کس نے کہا کہ روزہ واجب ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے روزہ واجب، اسے معلوم ہے کہ کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ افطار کر دینا ہے، کب روزے کو توڑ دینا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ من آمن باللہ، ایمان اور چیز ہے، اللہ پر ایمان اور زبان سے اللہ اکبر کہنا اور چیز ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور ہے، عمل کے میدان میں ثابت کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ دنیاوی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اللہ پر ایمان ہے۔ تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی مومنوں کو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، پوری دنیا نے خود ہی دیکھ لیا کہ جن کا ایمان ہے اللہ پر، وہی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، اور جو سے یہ چلایا کرتے تھے میرے لیے اللہ کافی، اللہ ہی کو چھوڑ دیا، باقی سب کے پیچھے بھاگ رہے، تو اپنے فوجی دے دے، تو اپنے سپاہی دے دے، تو اپنا اسلحہ دے دے، تو اپنا یہ دے دے، تو اپنا وہ دے دے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا بھائی، ایسے ہی ہو رہا ہے، اب کہاں گیا؟ کعبہ چھوڑ کے بھاگتے پھر رہے امداد کے لیے، لینے کے لیے دنیا بھر، کیوں بھائی؟ وہاں جا کے اللہ سے مدد مانگو۔ بس معلوم ہو گیا کہ ایمان اور چیز ہے، زبان سے اللہ اللہ کرنا اور چیز ہے، منا منا باللہ والیوم الاخر، قیامت پر ایمان رکھنا اور چیز ہے، زبان سے کہہ دینا میں یاد کر، یہ اور چیز ہے، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ بس ایمان کیا ہے سنتے چلے آئے ہیں، آپ ذرا دوسرے پہلو میں سے بات کروں گا آپ کے سامنے، ایک صلوات دیجئے محمد علی محمد پر۔ اب یہ کیونکہ رجب کی تاریخیں اور ایسی میلاد کی تاریخیں کہ مجھے ظاہر ہے کہ اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اسی حساب سے گفتگو کریں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر سمٹ آئیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا، آپ بکھرے بکھرے اچھے نہیں لگ رہے، تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا بس یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان یاد رکھیے، جب بھی ہم ظاہر کے پروردگار سے سلامت ہے، لیکن صبح شام کی بات ہے، نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، یہ یاد رکھیے، اتنی دلیل کافی ہے، یا المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو یہ حکم نہ ہوتا کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، ایمان کی بات نہیں کی تھی، پہلے کیا بات کی تھی؟ اس قال لہ ربہ، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، اسلام لے آؤ، تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ اسلم، تو میں اسلام لے آیا۔ یہ ہے نا اسلام کی بات ہے، پہلے کس کی بات ہے؟ اسلام کی۔ آئیے دوسری بھی آیت بتا دی، میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پالنے والے ہم دونوں کو، یعنی مجھے اور اسماعیل کو، یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ مجھے اور اسماعیل کو کیا رکھنا؟ مسلمان باقی رکھنا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، اور میری نسل میں، میری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رہنا، تو یہ باقی رکھنا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ بالکل رد کر دیں، درست ہے کہ ایمان کی منزل کیا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن یہ کلیئر کرنا ضروری ہے آپ کے دماغوں میں کہ پہلی منزل ایمان سے بھی پہلے کی منزل کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے بعد ہی تو ایمان میں جائے گا، بغیر اسلام کے ایمان بن لے آئے گا کیا؟ نہیں لا سکتا نا۔ پہلی منزل اسلام ہو، وہ قرآن بار بار تکرار کرتا رہا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب نے نصیحت کی، ابراہیم نے اپنے بچوں کو، یعقوب نے اپنے بچوں کو، سب نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ تم مرنا نہیں مگر اس عالم میں کہ اسلام پر ہو، کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اسی لیے آپ مارکیٹوں سے سب ہاتھ، مسلمان مارکیٹ میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کھا بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، ہے نا، حلال مارکیٹ ہے، ورنہ کیسے؟ اگر آپ کسی کو باندھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کا کھا کیسے رہے بھائی؟ اس کی دکان سے خرید کیسے رہے؟ اسے گوشت کیسے لے رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی حیثیت یہ ہے جو قرآن میں جا بجا بتائی گئی۔ لیکن ہاں، ایمان اور چیز ہے، مومن بھی ہیں ابراہیم، مسلم بھی ہیں۔ پہلا مسلم بھی جناب مسلم، پہلے جو مسلم ہے وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام، اور پہلے مومن جنہوں نے اعلان کیا، ورنہ تو زیادہ آدم سے لے کے سبھی وہی ہیں، لیکن جنہوں نے اعلان کیا، جن کے اعلان کو قرآن نے جس سند دی، مستند قرار دیا، کہ میں مومن ہوں، اور پھر قرآن مجید نے بھی انہیں مومن کہا، انہم من عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندوں میں سے۔ جناب نوح کے لیے بھی یہ کہا، جناب موسیٰ، جناب ہارون، یہ پڑھ چکے ہیں کبھی، ہر نبی کے لیے پروردگار نے کہا انہم من عبادنا المؤمنین، یہ میرے مومن بندے ہیں، یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب کیا ہیں؟ میرے مومن بندے ہیں، مومن بندے ہیں۔ یہ بندگی الگ ایک چیز ہے، یہ بندگی کیا ہے اس پر بھی بات آ جائے گی۔ بس یہ ایمان کیا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور بعد والی باتیں تو شاید کل ہی پہنچے گی، زندگی رہی تو آت المال علی حب ذوی القربیٰ، وہاں تو بات کل پہنچے گی، پہلے تو یہیں تک بات رکھی جائے۔ روز آخرت پر ایمان رکھے، روز آخرت پر ایمان کیسا؟ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اگر روز آخرت پر ایمان ہوگا، بے ایمانی ہوگی؟ روز آخرت پر ایمان ہوگا، کسی کے مال پہ نظر ہوگی؟ روز آخرت پہ ایمان ہوگا، غصب کرے گا؟ روز آخرت پہ ایمان ہوگا، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ روز آخرت پہ ایمان ہوگا، یہ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے یہ سب ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ دنیا کو سب سمجھا ہوا ہے، نام غلام اللہ ضرور ہے، نام اللہ بخش ضرور ہے، نام کچھ بھی رکھ لے اپنا، لیکن عمل بتا رہا ہے اس کا کہ عمل کے اس میں یوم آخرت پہ اس کا کوئی ایمان نہیں کہ مر جائیں گے، جبکہ جب دیکھی جائے گی توبہ کر لوں گا، ایسے ہی ہے نا؟ کہ نہیں، ایمان کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے حبیب، یہ اعراب، یہ عرب کے بدو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، جیسے کل تھے نا ویسے ہی آج تک ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اسلام نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، سب جگہ لوگ ایمان لے آئے، وہ آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، بس صرف نام بدلے ہیں، بس شکلیں بدلی ہیں، باقی سب کچھ وہی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان، تم ابھی مومن نہیں ہو، بلکہ یوں کہو کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم ابھی یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیا قبول کیا ہے؟ اسلام۔ تین چیزوں پہ تم ابھی تم نے اقرار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، اور قیامت کا، تین چیزیں۔ یہ تین چیزیں اسلام کے لیے لازمی ہیں، اسلام کا لازمہ کیا ہے؟ تین چیزیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ ان تین چیزوں پر جو ایمان لائے، وہ اعلان کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تم نے ابھی اسلام قبول کیا، ابھی تم اسلام لے کر آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، بہت سارے مفاہیم آپ اس کے سنتے رہے ہیں، آج نیا مفہوم آپ کو دیکھ، نیا مفہوم سے مراد میری ایجاد نہیں ہے خدا کے بندو، میں اپنا مفہوم کوئی نہیں ایجاد کر رہا ہوں، تفاسیر کی مدد سے آپ کو بتا. وہ ایمان ہے کیا جو دل میں داخل ہوتا ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے نا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آئیے اب آتے ہیں جو میں نے وعدہ کیا کہ رجب کی تاریخ ہے، اس سے مجھے مربوط رکھنا ہے مضمون کو. مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد علی، فرماتے اور یہ حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے، مختلف معصومین سے بھی نقل کیا کہ رب تعالی القرآن بل قرآن و یلعنو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں رب تعالی القرآن بل قرآن و یلعنو. کتنے ہی لوگ ایسے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں مولا کہ تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. یہ عجیب بات نہیں، حلق سے نیچے کیا اترنے کی، دماغ میں آنا چاہیے نا بات. مولا فرماتے کہ ابھی ان کے دماغ میں بات ہی نہیں آئی. نہیں کہا، حلق سے نیچے نہیں اترا، اوپر تو ہے نیچے نہیں گیا. دماغ میں اگر نہ آتا قرآن تو اپنے مطلب کے معنی کیسے بناتے، اپنے مطلب کے ترجمے کیسے کرتے، اپنے مطلب کی تشریح کیسے کرتے، اپنے مطلب کی تفسیر کیسے کرتے؟ تو دماغ تو چل رہا ہے نا، دماغ تو خوب چل رہا ہے نا. اگر دماغ نہ چل رہا ہوتا تو قرآن ہی کی آیات کی مدد سے اتنے سارے فرقے کیسے بناتے؟ ہر فرقہ آیتیں رکھتا ہے، نہیں رکھتا اپنے لیے، رکھتا ہے نا، آیات رکھتا ہے، روایت ہے، سب رکھتا ہے، تو دماغ تو ان کا خوب چل رہا ہے. مولا فرماتے کہ یہ ابھی نیچے نہیں اترا. یہ دوسری حدیث، اب تیسری حدیث، اب وہ رسول کی حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی، حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. چوتھی حدیث، یہ وہ حدیث ہیں جناب جو مشترک ہیں، یاد رکھے گا، حوالے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. پانچویں حدیث، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر یہ، ایسے ہی ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے. بھائی بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، لوگ بیان کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ اللہ نے فلاں کے لیے دعا، اللہ کے رسول نے فلاں کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا کی، یہ مسلمان ہو جائے، یہ مومن ہو جائے. ہو گئے بھائی، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی، یہی دعا کی نا کہ اس کو اسلام دے دیں، اس کو ایمان دے دیں، یہ کلمہ پڑھ لے، یہ مسلمان ہو جائے. سب کے لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن علی کے لیے یہ دعا تو نہیں کی کہ اللہ علی کو ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، علی کو ہمیشہ حق کے ساتھ. اگر نہیں، یہ فرمایا کہ حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑ جائے. تو اب قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ نہ حق ہے. اب اسی قرآن کے لیے کیا فرمایا علی نے کہ حلق سے نیچے نہیں اترا. حلق سے نیچے کیا ہے؟ دماغ کی بات نہیں ہو رہی، دل. دل ابھی اس میں نہیں داخل ہوا. کیوں؟ اگر قرآن ان کے دل میں اترا ہوتا تو ایمان دل میں اترا ہوتا. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی جس دل میں علی کی محبت نہیں وہاں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. لما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کسوٹی کیا ہے ایمان کی؟ معیار کیا ہے ایمان کا؟ کسوٹی یہی ہے نا، ایک ذات کو بنایا نا علی کی، اس دنیا میں آنے کے بعد کسوٹی کیا بن گیا ایمان کی؟ معیار کیا بن گیا؟ حب علی اور بغض علی. اور مولا خود فرماتے ہیں کہ میں منافق کے سامنے ڈھیر لگا دوں خزانوں کے، امبار لگا دوں سونے چاندی کی، اس بات پر کہ یہ مجھ سے محبت کرے، یہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور مومن کی ناک پر میں اپنی تلوار سے، اپنی اس مکے سے چوٹیں لگاؤں، تلوار سے چوٹیں ماروں، اس کو اذیت دوں، اور کوئی اس کے دل سے میری محبت نکال نہیں سکے گا. تو معیار کیا ہے؟ کس کی ذات بنی معیار؟ کیوں بنی؟ شروع سے زمانے جاہلیت میں ہی یہ بغض اور انعام پیدا ہو چکا تھا. کیوں پیدا ہو چکا تھا؟ اس لیے کہ کوئی اس طرح آیا نہیں کعبے میں جیسے علی آئے، نہ پہلے نہ بعد میں. وہ دن میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، دو چار جملوں میں چلیے بتاتے جائیں. ہم نے کہا کیونکہ رجب کے یہ وہ خاص دن ہے تو ان میں ظاہر کے عبادت کی راتیں بھی ہیں، تو دو جملے آپ کی خدمت پیش کرتے چلے جائیں کہ آنے کا سبب کیا تھا، پیغمبر کیوں نہیں آگے وہاں پہ، اور کوئی رسول کیوں نہیں آیا، اس کے بعد کیوں نہیں آیا. ابھی لے آئے، چابی اپنے پاس ہے، کعبہ اپنے پاس ہے، ان کے پاس لے آئے کسی کو کعبے کے اندر، نہیں لا سکتے نا، ہمت نہیں ہے، یہ کام کر ہی نہیں سکتے. کہتے نا صاحب یہ تو ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، تاریخ میں یہ کہتے ہیں نا اکثر ٹی وی بیٹھ کے، واقعہ ہو گیا. بھائی ایک واقعہ کیوں ہو گیا، تم بھی کر لو نا ایک واقعہ. کعبہ تمہارے پاس، چابی تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، اقتدار تمہارے پاس، ختم کر دو ہمارے اس دعوے کو کہ شیعہ چلاتے رہتے ہیں علی کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. چلو اب لے آؤ، اب لے کر آ جاؤ. نہیں ہے نا ہمت. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر علی ایک عادی دروازے سے، عادی یا جس کو کہتے ہیں نارمل حالات میں آئے ہوتے پھر تو بات تھی، ہم بھی کسی کو لے آتے، لیکن جب آنے والا آیا ہے تو اس کے لیے دروازہ دوسرا بنا تھا. اب یہ دوسرا دروازہ کہاں سے بناؤ گے تم؟ وہ دروازہ آج تک بنا ہوا ہے نا. اب تو دنیا کے سامنے ساری باتیں، حقائق ایسے آتے چلے جا رہے ہیں. جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، جہاں مصیبتیں آ رہی ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں نا سامنے. اب سب کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح لیپا پوتی باقاعدہ کر رہے ہیں اس شگاف کی، جو سال میں دو تین بار وہاں سے گرتی آتی ہے مٹی. آپ کو نہیں معلوم ہے یہ بات، وہاں متوے لگے رہتے ہیں. اور پھر جب کون سی تاریخیں مجھے نہیں معلوم، یقیناً غدیر کی ہوتی ہوں گی، رجب کی تاریخیں ہوتی ہوں گی، پھر ان کو لیپا پوتی کرنی پڑتی ہے، وہاں سیسا بھرنا پڑتا ہے، پتھر نہیں لگا سکتے کیونکہ جیسے ہی لگاتے ہیں پتھر ٹوٹ کے گر جاتا ہے. پہلے ہمارے لوگوں کو بھی، ہماری میں بڑے بڑے پتہ ہے آپ کو، بکرات پڑے ہیں ماشاء اللہ، بڑے بڑے جگادری پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام نہاد فلسفہ پڑھا نہیں ہے، فلسفی بنے بیٹھے ہیں. تو میرے ساتھ وہاں بھی تھے مکے میں، جب میں نے ان سے کہا کہ حضور چل کے دیکھ تو لیجیے ایک بار آپ، تو انہیں اس وقت تک دیکھا ہی نہیں تھا، ویسے انکار کیا کرتے تھے، ہمارے ہیں اور انکار کیا کرتے تھے کہ خام خامے بنایا ہوا ہے، خام خامے بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا چل کے تو دیکھیے. اب جب دیکھا رکنے یمانی کو جا کے قریب سے ہاتھ پکڑ کے جائیے دیکھے تو صحیح، یہ ہے کیا؟ 92 بار تعمیر ہو چکا ہے کعبہ، کب؟ اسلام کے بعد. پہلے کتنی بار بنا نہیں معلوم، وہ جو میں لکھ بھی چکا ہوں، 92 بار کعبہ تعمیر ہوا ہے. اس کے باوجود جب وہاں پہ پتھر لاتے نہیں ٹکتا، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر مسالہ بھرنا پڑتا ہے. اب بھی مسالہ بھرتے، وہ کلپ پوری دنیا میں آ گئی کیونکہ اب تو موبائل ہے نا، جہاں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں وہاں کچھ فائدے بھی تو ہیں. تو فائدے کے لوگوں نے وہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دی، ایک بار نہیں کتنی بار، وہ نشان تو موجود ہے، آپ دیکھتے نا جدار کعبے میں رکنے یمانی کا. تو پس اس وقت سے یہ بغض کہ ابو طالب کا بیٹا کیوں آیا. اور پھر جب ابو طالب کا بیٹا آیا تو اللہ کے رسول نے اعلان ہی نہیں کیا اس وقت تک رسالت کا جب تک علی آ نہیں گئے. اور علی بھی جب 10 سال کے ہوئے تو اعلان ہوا. 30 عام الفیل میں ولادت ہے نا آپ کی. اچھا یہ ایک لفظ سے بڑا جھگڑا ہے ہمارے یہاں، ابھی شروع ہوا ہے، یہ بھی پرانا نہیں ہے، یہ جھگڑا بھی بہت سارے جو نئے جھگڑے ماشاء اللہ مارکیٹ میں لائے گئے ہیں، پھینکے گئے ہیں، ان میں ایک جھگڑا یہ بھی پھینکا کہ او ہو 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 گناہ کر دیا، کیا ولادت کہہ دیا؟ ارے معصوم تو ظہور کرتا ہے. او خدا کے بندے، عقل کے ناخن لو، قرآن سے مت ٹکراؤ. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لم یلد ولم یولد کون ہے کائنات میں؟ صرف اللہ، نہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. سمجھ گئے؟ علی کون ہے؟ علی ابن، علی کی ماں کا نام کیا ہے؟ زور سے بول دیجیے ذرا، دوسرے سن لے، ریکارڈ ہو جائے بات. علی کا بابا ہے ابو طالب، علی کی ماں ہے فاطمہ بنتے. یہ تو اللہ کو نشانی دکھانی تھی پورے عالم کو، قیامت تک کے لیے نشانی دکھانی تھی. کیوں؟ رسول پر کسی کو خدا ہونے کا شبہ نہیں ہوا. آج تک کسی نے رسول کو خدا کہا؟ کسی مکتب کے آدمی نے کہا؟ نہیں کہا نا. اس لیے اللہ نے علی کے آنے کو نمایاں کیا کعبے میں. کیوں؟ معلوم ہے کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو علی کے بارے میں شبہ میں پڑ جائے گا، خدائی کا اعلان کرے گا علی کی. اس لیے نمایاں کیا کہ دیکھو فاطمہ بنت اسد ماں ہے علی کی، جیسے بھی لایا ہوں، لایا میں فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے ہی ہوں علی کو. اب اگر کسی میں ہمت ہے تو اس کا انکار کر دو کہ علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، کیونکہ اللہ کا تو نہ ماں ہوتا ہے، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی. یا قائل ہو سکتا ہے اللہ کا باپ، معاذ اللہ، معاذ اللہ خاکم بدن ہزار استغفار کے ساتھ اللہ کی ماں ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معاذ اللہ ہمسر وہ کون ہے؟ ولم یکن لہ کفواً، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے بھائی. اللہ کی معاذ اللہ اولاد ہو سکتی ہے؟ ولد یعنی تولیدی معاملے کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتی ہے؟ بیٹے بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ سورہ توحید میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ احد ہے، وہ کیا ہے؟ ناقابل تقسیم. اس کے لیے دوئی کا تصور نہیں ہے. علی کون؟ علی کے دوسرے کا نام ہے حسن. ہے کسی کو انکار؟ علی ہے امام اول. علی کا ثانی کون ہے؟ حسن. علی کا ثالث کون ہے؟ حسین. علی کا رابع کون ہے؟ زین العابدین. خامس محمد باقر. چلے جاؤ بارہویں تک، یہ ہے علی کا سلسلہ. اللہ کا کوئی ہمسر ہو تو اللہ نہیں رہتا، علی کی ہمسر فاطمہ نہ ہو تو علی کی تکمیل نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی کی ہمسر نہ ہو فاطمہ تو علی کی نہیں، اگر ہم فاطمہ نہ ہو تو رسالت کی بھی تکمیل نہیں ہوتی. گھبرائیے گا میں تبھی دلیل دے رہا ہوں. فاطمہ نہ ہو تو نہ رسالت کی تکمیل، نہ ولایت کی تکمیل، نہ امامت کی تکمیل، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ حجت بالغہ ہے فاطمہ کی ذات. کیا ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا میں نے؟ حجت بالغہ. کون سی حجت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی حجت، پہلے حدیث سن لیجئے معصومین کی، جو چھٹے امام سے بھی ہے، گیارہویں امام سے بھی ہے، اس کے بعد دلیل دیں گے. اور میں بھی جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا وہ تشویش لاحق ہو گئی تھی، پھر جب واقعی کودا ہوں میدان میں، مطالب کیا میدان میں، تو پھر سمجھ میں آئے کہ مطلب کیا ہے اس کا. معصوم فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علیکم، یعنی ہم ائمہ، ہم امام، تم پر اللہ کی حجت ہے. کیا مطلب ہے حجت؟ یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو بس ہمیں دیکھ لو، ہماری صداقت، ہماری عصمت، ہماری امامت کافی ہے کہ کوئی اللہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاش یہی بات لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی تو ہے اللہ جس کی بارگاہ میں علی سر جھکا رہا ہے. بے شمار لوگ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، پہچان تو کوئی بھی نہیں سکتا، دلیل بھی نہیں رکھتے. کوئی دلیل، بس ایک دلیل رکھتے اللہ کے لیے. کیا دلیل رکھتے ہے؟ اگر نہ ہوتا تو علی سجدہ کس کو کرتا ہے؟ علی کے سجدوں سے توحید کو پہچان لو، علی کے سجدوں سے پہچان لو کہ کوئی اللہ ہے جس کی بارگاہ میں علی سجدے کر رہا ہے. ہے نا ایسا؟ ایسے ہی ہے. اب آئیے حجت کی طرف. ہم ائمہ کا گروہ، تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے، مانو یا نہ مانو. نانو حجت اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے. اور دوسرا جملہ ہے اصل میں، اس میں فرماتے ہیں فاطمت حجت علینا، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کافی، ہم حجت ہیں. اور ہم پر حجت کون ہے؟ ہماری سچائی کی دلیل کون ہے؟ ہماری جد طاہرہ فاطمہ، ہماری ماں فاطمہ. کیسے بھائی؟ معصوم کی حدیث ہے، آپ نے بھی مان لی، میں نے بھی مان لی معصوم کا فرمان. دلیل کیا ہے؟ دوسرا تو دلیل مانگے گا نا. نحنو حجت اللہ علیکم و فاطمت حجت علینا، ہم اللہ کی حجت ہے تم پر، اور ہم پر حجت، ہم پر حجت یعنی ہماری سچائی کی دلیل، ہماری حقانیت کی دلیل اتنی کافی ہے کہ فاطمہ ہماری ماں ہے، یا فاطمہ ہم معصومین کے درمیان میں، ہم چودہ معصومین کے درمیان فاطمہ ہم پر حجت ہے. ہم پر حجت یعنی ہمارے لیے بھی حجت ہے. فاطمہ تو حجت ہو علینا، ہم پر حجت ہے. کیسے؟ آئیے سورہ، آپ موبائل پورا سنتے رہتے ہیں، میں موبائل نہیں پڑھنے جا رہا، وہ حصہ آیت کا جو کم جس پر بحث کی جاتی ہے اس حصے کی تشریح کریں گے، بات کو مطلب تک پہنچا دیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ حجت آ چکی، جبکہ علم آ چکا، اب بھی آپ سے حجت کرتے ہیں، اب بھی آپ سے یہ لڑتے ہیں، اب بھی آپ سے بحث کرتے ہیں. کس کے لیے آئے تھے؟ بنی نجران کے عیسائی آئے تھے نا، ایسے ہی ہے نا. مجھے معلوم ہے بہت خشک بیانی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری خاطر مہمان سمجھ کے تھوڑی دیر آنکھیں کھلی رکھیے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہاں بھائی، اتنا خیال کر لیجیے، 15-20 منٹ سننا ہے مہمان نے، چلو بھائی آنکھیں ذرا کھول لو. مجھے معلوم ہے مجلس ایسی پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود نہیں دیکھ رہا اس کی طرف، اسی لیے کہ کہیں لوگ اسی آدمی کو نہ دیکھنے لگے. میں دیکھتا دوسری طرف وہ سمجھ لے آپ، اسی لیے کہ سب کی عزت نفس میرے لیے محترم ہے. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. خیر یہی ہے نا، فبن ہاتھ چکا. اور جو کوئی آپ سے حجت کرے، بحث کرے، جھگڑا کرے، اب بھی جھگڑا کرتا، اتنا علم آ گیا. کتنا علم، 40 دن تک بحث مباحثہ ہوا ہے. کہاں ہوا ہے؟ مسجدیں، اور تو کہیں نہیں ہوا، مسجد نبوی میں ہوا. تو وہ صحابہ کے آنے پہ پابندی تھی، بلکہ روز صبح آ جاتے تھے کہ بھئی آج دیکھیں آج کیا بات ہوتی ہے، آج دیکھیں آج کیا بات ہوتی ہے. مولا کے آنے پہ پابندی تھی، وہ بھی آتے تھے. حسنین تو ویسے ہی کھیلتے ہوئے آ جاتے تھے، زانو پہ بٹھا لیتے تھے رسول حسین کو، حسن کو ایک زانو پہ، حسین کو ایک زانو پہ، ایسے ہی ہے نا. کسی کے آنے پہ کوئی پابندی تو نہیں تھی. 40 دن تک بحث، کس سے بحث؟ اعلم فی العالمین، اللہ کے بعد کائنات میں رسول سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں ہے نا، اس سے بحث. تو اب مجھے بتائیے کہ کون سی دلیل ہوئی جو رسول نے نہیں دی، لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانی. نہیں مانی نا، کہاں مانی؟ یعنی وہی آ گئی کہ بس گفتگو کا دروازہ بند، اب گفتگو نہیں ہوگی. یہی حکم آ گیا نا اللہ کا، بس اب گفتگو کا دروازہ بند. اب یہ جگہ میں اتنی دلیلیں دے دی آپ نے، ساری باتیں بیان کر دی، سارا علم دے دیا، پھر بھی بحث کرتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ فقل تعال، اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے. اب کہیں کہ مباہلہ کرتے ہیں بھائی، اب کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ. فقل تعال ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنی نفسوں کو. یہ مباہلے کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا، میں تو اصل بات کرنا چاہتا ہوں. میدان سج گیا، مباہلے کا میدان سج گیا. 40 دن کے مناظرے کے بعد، مناظرہ کہہ لیجئے، مذاکرہ کہہ لیجئے، مباحثہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، بحث ہوئی نا 40 دن، اس کے بعد ہی تو مباہلے کا میدان سجا، یعنی گفتگو کا دروازہ بند، اب گفتگو نہیں ہوگی. اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی جائے گی، اور جس پر لعنت ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ جب ہستیاں آئی ہیں پانچ ہستیوں میں پانچویں ہستی محجوب ہے، یعنی حجاب میں ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہی. آگے رسول ہیں، گود میں حسین، حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، پشت پہ مقدوم کونین، معصوم کونین، اور ان کی پشت پہ مولا کائنات. تو وہ پانچویں ہستی تو درمیان میں ہے نا. جو ہستیاں نظر آ رہی ہیں ان کو روز دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ان عیسائیوں نے دیکھا ہے نا روز. بحث کس سے کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے تو کر رہے تھے، اور کس سے کر رہے تھے؟ پھر کیا سبب ہوا کہ انہی ہستیوں کو دیکھ رہا ہے جنہیں روز دیکھتا تھا، پھر کہتا ہے کہ مباہلہ نہ کرنا، ہاتھ اٹھا لو، جزیہ دو، چلو. اگر مباہلہ کیا قیامت تک کے لیے قوم نصارہ تباہ ہو جائے گی. تو یہی تو سوال ہے کہ آخر کیا دیکھا؟ وہی رسول، وہی علی، وہی حسن، وہی حسین. پانچویں ہستی تو مستور ہے، محجوب ہے، پوشیدہ ہے. ولایت نے، رسالت نے، امامت نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. یہی تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے. وہ پہچان گیا تھا کہ کل تک جب میں نے دیکھا تھا تو یہ سب انوار الگ الگ تھے، ہر نور الگ الگ دیکھا تھا، پہچانتا تھا یہ محمد، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین. لیکن جب معصوم کونین درمیان میں داخل ہوئی تو نور رسالت بھی کامل ہوا، نور ولایت بھی کامل ہوا، نور امامت بھی کامل ہوا. اب بے ساختہ چلا کر کہتا ہے وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا رسول اللہ، نہیں اصل بات تو لے لیجئے، یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی بار سنا ہے. جو جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں حاصل اس کا، کیا ہوا؟ کیونکہ اب بھی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں تو آپ مبالغہ کر گئے بہت زیادہ، رسالت، ولایت اور امامت کے باب میں. اور میرا مزاج نہیں ہے بغیر دلیل کے میں آگے نہیں بڑھتا، دلیل رکھتا ہوں تو بات کرتا ہوں، میں ایسے تھوڑی بات کرتا ہوں. اب لیجیے دو دلیلیں لے لیجیے. پہلی دلیل تو یہ ثابت ہو گئی نا کہ مشیت نے بتا دیا رسول، گفتگو کا دروازہ بند، ساری دلیلیں ہو گئی. مشیت نے مباہلے میں بتایا کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں، ساری حجتیں ختم ہو جائیں، تو آخری حجت کہ جسے گفتگو کی ضرورت نہیں، اس آخری حجت کا نام ہے فاطمہ۔ جب وہ حجت درمیان میں آ جائے تو رسالت کے لیے بھی، ولایت کے لیے بھی، امامت کے لیے بھی سچائی کی حجت بن جاتی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں فاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ یا وہی مباحثے کا میدان، سب سے بڑی دلیل۔ اگر فاطمہ حجت نہ ہوتی تو کبھی بھی نصارہ یہ کہہ کے اپنی جان نہ چھڑاتے کہ جاؤ۔ آئیے، اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو برہان، آخری دلیل آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں۔ یہ بتائیے، روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام، ان کے لیے گھر نیا ہے؟ روز آنا جانا ہے یا نہیں ہے؟ بیت فاطمہ حدیث پڑھی تھی، پھر سن لیجئے، جھوم جائیں گے، جس نے نہیں سنی وہ جھوم جائے گا۔ اور یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ کس کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوں، جس کو لوگ جو مرضی منہ میں آ کے بکا کرتے ہیں، پہچانتے نہیں نا، نائبین کو نہیں پہچانتے، غلاموں کو نہیں پہچانتے، آقا کو کہاں سے پہچانو گے؟ یہ جو حدیث، یہ جو بیان کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے روایت، یہ کسی اور نے نہیں، خمینی بشکن نے نقل کی ہے۔ اور خمینی بشکن نے عام مجمع یا کسی مجلس میں نہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سب بھی مجتہدین ہیں، جن کو درس دے رہے ہیں، جن کو مجتہدین، ان میں بھی کوئی عام آدمی نہیں بیٹھا ہوا، سب خواص، ان میں یہ روایت پڑتا ہے خمینی۔ سنو، بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، بیت فاطمہ میں فضائل بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ پتہ نہیں کسے فضائل سمجھتے ہیں۔ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کے چھت نہیں ہے، جس پہ عرش نہیں، حالانکہ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے بیت فاطمہ میں جو ڈھکا ہوا نہ ہو، لیکن فرماتے ہیں خمینی کہ نہیں، اس گوشے پہ چھت نہیں، بس کہ اس کی، بلکہ اس کی گوشے کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی براہ راست۔ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس میں چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی۔ اس گھر کے مکین اس گوشے سے براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ عرش کا مشاہدہ۔ ابھی اس پر بھی دلیل دوں گا، بے فکر رہیے، ایسے میں نہیں جانے والا۔ براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، نور ہے ایک جو ہر وقت آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ملائکہ، اور یہ سلسلہ فرماتے ہیں کہ آج تک ٹوٹا نہیں ملائکہ کے آنے جانے کا، اور جو ملک ایک بار آ گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا، ابھی تک آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بیت فاطمہ کیا ہے؟ آئیے، اب آئیے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام کے لیے گھر نیا ہے؟ نہیں ہے نا، صبح شام آتے ہیں، ایک ایک کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے، بلکہ یہاں تک روایتیں ہیں کہ کبھی بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آ رہے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کی بھی روایات ہیں۔ میں بڑی احتیاط کرتا ہوں یہ باتیں کرنے میں، لیکن بہرحال روایات تو ہیں نا، ہے نا سر، آنا جانا تو ہے۔ مختلف الملائکہ تو خود رسول نے بتا دیا نا، یہ اہل بیت کا گھر، یہ میرے بچوں کا گھر، یہ فاطمہ کا گھر کیا ہے؟ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، مختلف الملائکہ ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ یہ تو دلیل ہے اس کے اوپر، اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ و مختلف الملائکہ، اے معدن رسالت اور اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو، یہ تو اللہ کے رسول نے جو سلام بھیجا ہے وہ ہے۔ اب آئیے، پھر کیا سبب بنا کہ جب ایک چادر میں یہ پانچ تن جمع ہوئے تو جناب جبرائیل نے سوال کیا نا، اسی یہی تو حقانیت ہے حدیث قصہ کی، جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جغادری پیدا ہو گئے جو حدیث قصہ پہ بھی شک کرنے لگے، خدا کا خوف کرو، خدا کو مانو، جب ہی تو لوگ پتہ نہیں کتنے حصوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھو تو صحیح، معصوم کے انوار ہیں کیا؟ کسے کہتے ہیں نور معصوم؟ سنیے کس سے حدیث ہے، یہ جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، ان جابر ابن عبداللہ انصاری پڑھتے ہیں نا۔ اب آئیے دلیل دیتا ہوں کہ یہ حدیث سچی کیوں ہے، اس کے لفظ تو دیکھو، کوئی انسان گڑ سکتا ہے یہ لفظ؟ اس انسان کی تو سمجھ بھی نہیں آیا صدیوں تک کہ یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا لفظ ہیں، لیکن کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے پالنے والے، یہ چادر میں کون کون ہے، یہ کون کون، میں نے دو بار کہہ دیا، ایک ہی بار ہے، یا ربی ومن تحت الکساء، یہ چادر میں کون ہے، یعنی جناب جبرائیل کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ہے کہ دو ہے کہ تین ہے کہ چار ہے کہ پانچ. یا ربی ومن تحت القصا، اے پالنے والے یہ چادر میں کون ہے؟ تو جواب یہ آنا چاہیے تھا، جبرائیل کیوں تمہیں نہیں معلوم کون ہے؟ صبح شام تمہارا آنا جانا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ لیکن نہیں، مشیت جانتی ہے جناب جبرائیل کی مجبوری کو. الگ الگ جب دیکھا تھا، ہر نور کو پہچانتے ہیں جبرائیل، یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، یہ نور فاطمہ، یہ نور حسن، یہ نور حسین. لیکن پہلی بار جبرائیل نے دیکھا کہ یہ سارے نور جب ایک چادر میں اکٹھا ہوئے، نور کامل ہوا، آنکھیں خیرہ ہو گئیں. صرف جبرائیل نہیں، جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہوئی. اس لیے بے چارگی سے پکارے، سوال کیا جبرائیل نے، یا ربی ومن تحت القصا، اے پالنے والے یہ چادر میں کون کون ہے؟ تو جواب یہ نہیں ملا کہ جبرائیل جانتے نہیں ہو کس کا گھر ہے، روز جاتے نہیں ہو، نہیں، بلکہ جواب یہ ملا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ اور اس کا بابا، یہ وہ حجت، آخری حجت، اور یہ وہ ایمان کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو. اب آئیے خلاصہ کریں، آپ کہیں گے کہاں کی بات تھی، کہاں لے گئے. نہیں، یہی تک تو لانا چاہ رہا تھا آپ کو، یہی تک لانا چاہ رہا تھا. کیوں فرمایا مولا نے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا؟ کیونکہ قرآن اور اہل بیت یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، انی تارکن فیکما ثقلین، دو گراں بہا، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اپنی اطرت. لیف طریقہ حتی یرید علی الحوض، ان کا افتراق کبھی بھی نہیں، ان کا ملاپ ابدی ہے، یہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے. تو جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہا دل دل دل؟ معرفت کا سب سے بڑا سر چشمہ کیا ہے؟ کبھی اس پر پڑھا تھا، دل. حواس خمسہ پہلا ہے، عقل دوسرا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ کیا ہے؟ اگر آخری مرحلہ شناخت کا دل نہ ہوتا تو مہر عقل پہ لگتی، دل پہ نہ لگتی. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. سمجھ میں آگئی بات؟ ختم اللہ علی عقولہم نہیں ہے، کیونکہ عقل پہ مہر لگے تو دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اور پاگل پہ کوئی حجت نہیں. یہ قرآن نے کب کہا؟ بلکہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. عقلیں تو ان کی کام کریں گی، مگر دل میں نہیں اترا ایمان. اب سمجھ میں آ گیا کہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا، یعنی جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو ایمان آ ہی نہیں سکتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس آج اتنا ہی رکھیں گے، گھبرائیے مت. جو ختم کرنے کا ٹائم ہے وہ ہم نے بتا دیا، اب کل 10 منٹ پہلے بیٹھیں گے تو 10 منٹ اور رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، ابھی ایک ہی بات کو بات ہوئی ہماری، من آمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا نیکی. تو اللہ پر ایمان لانا ہی تھوڑی کہ میں نے زبان سے کہہ دیا یا زبان سے میں دعویٰ کرتا رہا ہوں. ہماری میں ہے نا ماشاء اللہ، زبان سے دعویٰ کرنے والے میں، آپ سبھی دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، میدان عمل میں معلوم ہوتا ہے. ایمان کے تقاضے کہاں معلوم ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے زیارت کرنے والا، ایک ہے زیارت کروانے والا، فرق ہے نا دونوں میں. اور زیارت کروانے والے بھی دو ہیں، ایک مال کے ذریعے آپ کو زیارت کرواتا ہے، ایک اپنی جان کے عوض آپ کو زیارت کرواتا ہے. دو چار جملے اور پھر مسائل کی منزل. ایک حقیقت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جو میں نے کہا ہے کہ ایک مال کے عوض زیارت کرواتا ہے آپ کو، ایک اپنی جان کے عوض، کس کا مرتبہ بلند ہے؟ جہاں کہ تاریخ میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، نہیں پڑھا تو سنا تو ہے نا کہ ایک زمانہ تھا کہ زیارتوں پہ کتنی پابندی تھی جناب، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پیر کاٹ دیتے، دو جاتے تھے، ایک کو قتل کر دیتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا نا، سنتے چلے، یقین نہیں کرتے تھے لوگ. اب آج دیکھا نہیں دیکھا، ایسے ہی ہوا ہے نا کہ آج دنیا کے شفاق ترین درندوں نے حملہ کیا مقدس مقامات پہ، قبضہ کیا، سامرا پہ قبضہ کیا، بلد تک آ گئے، کربلا کے قریب پہنچ گئے، روزانہ دھماکے اور ہزاروں لوگ مر گئے. اب بتائیے، آپ مشی کرنے جاتے ہیں، چہلوم پہ جاتے ہیں، عربین عاشور پہ جاتے ہیں، سارا سال زیارتوں پہ جاتے ہیں نا، کتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، کوئی اپنا خرچہ کر کے جاتا ہے، اور کوئی مومن کسی دوسرے کو زیارت کروا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں. اچھا کچھ ایسے ہیں وہیں پر ہیں، آپ جہلم کربلا میں منانے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، وہ بیچارے وہاں رہ کر بھی جہلم نہیں مناتے، کیوں؟ مورچوں میں بیٹھے ہیں. تو جب وہ بھی مورچے چھوڑ کر آ جائیں نا کہ جہلم آئے مولا کا، ہم بھی وہاں چلتے ہیں. لیکن جانتے ہیں کہ ان زائرین کو جہلم کروانے کے لیے، زائرین کو زیارت کروانے کے لیے، ان کی ماں نے اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس داعش سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ لڑو ان ظالموں سے، ان یزیدیوں سے، تاکہ حسین کی زیارت نہ رکنے پائے. اگر ان کے بچے ان ظالموں کو دفع نہ کرتے، کہاں شکست ہوئی انہیں؟ وہی تو ہوئی نا سب سے بڑی شکست تاریخ کی، جنہوں نے بنایا تھا وہ بھی آج تک بل بلا رہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم نے اربوں ڈالر کھربوں ڈالر لگا دیے، مار مار کے ڈھیر کر دیا بچوں نے، 14-15 سال کے بچوں نے اپنی لاشوں کی دیوار بنا دی، داخل نہیں ہو سکتے اب تم سامرا میں. آزاد کرانے کے بعد جب قبضہ کیا تھا نا سامرا پہ، تو ان بدبختوں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہاں پہ معاذ اللہ کوئی چھو ہو تو شرکی کہتے نا، شرک نہیں ہوگا، کوئی زیارت کرنے نہیں. اگر بموں سے اڑا دیا تھا روزوں کو، یاد ہے نا آپ کو، ڈائنامائٹ لگا کے سامرا میں روزوں کو اڑا دیا گیا تھا، ڈائنامائٹ لگا کے پورے ڈھیر ہو گئے تھے، خاک کا ڈھیر. یہ سب باتیں میڈیا اتنی تفصیل سے نہیں بتاتا، وہ آپ کے خلاف جو بات ہوگی نا وہ بتائے گا. یمن کے مظلوموں کے لیے کسی اسلامی جماعت کے پیٹ میں درد ہوا آج تک؟ نہیں ہوا نا. شام میں کیونکہ پٹائی ہو رہی ہے ان کے بھائیوں کی، بھائی سے مراد ان کے دہشت گردوں کی، شام کے لیے کیسا بل بلا رہے ہیں، کیونکہ شام میں پٹائی ہو رہی ہے نا، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے. اگر مظلوموں کے لیے نکلے تو یمن میں جو مظلوم مارے ہیں ان کے لیے تو نکلو، لیکن پرواہ نہ کرو. یہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ حق اور باطل کو خود بخود آج سامنے آتا چلا جا رہا ہے، پوری دنیا کے آ رہا ہے نا. بس جب مومنین نے قبضہ کیا سامرا پہ، تو اعلان کیا کیا وہاں پہ، قبضہ کرنے کے بعد، آزاد کرانے کے بعد اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا تھا آج کے بعد کوئی یہاں نہیں آ سکتا، انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی ایک ظاہر کو روک نہیں سکے گا یہاں پر آنے سے. اور خدا کی قسم 4th سال ہے آج تک انہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں، سینکڑوں میل دور بھگا دیا دشمنوں کو، ختم کر دیا، اب تک لڑائی کہیں نہ کہیں پہ ہو رہی ہے وہاں. اب مجھے بتائیے کس کا مرتبہ بلند ہے بھائی، وہ بھی آ جائے نا، میں چہلوں منانے جا رہا ہوں تو انہیں چہلوں منانے کا حق نہیں، وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ زیارت کرنا اور زیارت کروانا، اور زیارت کروانا ایک بار ہے مال سے، ایک بار ہے جان سے. تو یقین رکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے، ہم جاتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے، ہم جاتے ہیں مولا عارفان کی زیارت کے لیے نجف، اور مولا اپنی زیارت کروانے وہاں جاتا ہے ان کے مورچوں میں. سینکڑوں واقعات، کیونکہ وہ نہیں آ سکتے نا، سینکڑوں واقعات ہیں جن کے لیے الگ عشرہ پورا درکار ہے. جناب عباس وہاں جاتے ہیں اپنی زیارت کروانے ان کے مورچوں میں، مولا حسین وہاں جاتا ہے ان کے پاس، تم نہیں آ سکتے کربلا، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس. مولا علی وہاں جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں، ثانیہ زہرا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہیں. دمشق میں بچایا ہے نا، کھل گئی نا زینبیہ کی زیارت، کھل گیا نا دمشق، انشاءاللہ ساری زیارتیں آباد ہیں. لیکن بس یہاں پہ شعور اور آگہی کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو. جب تک ایمان کی اس منزل پر نہیں آئے گا، خشک مقدس نہیں چلے گا، کتابی کیڑا نہ بن، کرمے کتابی نہ بن، بقول اقبال کے میدان عمل میں وہ سچا عشق اہل بیت سے چاہیے، سچا عشق. جب تک وہ سچا عشق پیدا نہیں ہوگا، بات بنے گی نہیں کسی بھی جگہ، کہیں بھی. وہاں سچا عشق ہے اس لیے لڑ رہے ہیں بچے، بچے لڑ رہے ہیں، جانتے ہیں ان کی مائیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انٹرویو، اب تو زبا زد عام ہے واقعہ کہ اپنے بچے کی لاش کو چھوڑ دیا اور اس کو پیار کر کے یہ کہہ کے گئی ہے وہ ماں کہ میں مجبور ہوں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو نے مجھے سرخرو کر دیا، تو نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. واقعی کربلا کی ماں یاد آنے لگی جب میں نے اس ماں کے یہ جملے سنے، میرے تو حالت ہی عجیب ہو گئی کہ لیکن میں اس وقت جا رہی ہوں کیونکہ اس وقت فاطمہ کے لال کی مجلس ہو رہی ہے، اہل بیت کے گھر میں مجلس ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، وہ کر کے پھر تجھے آؤں گی، پھر تیرے دفن کا انتظام کروں گی، ابھی میں وہاں جا رہی ہوں کیونکہ تیرا غم حسین کے غم سے زیادہ نہیں ہے. عزادارو، یہ منزلیں ہیں، عشق کی منزلیں. کوئی کوئی ایک رات میں طے کر جاتا ہے، کوئی 80 سال 90 سال کی زندگی گزارتا ہے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ رجب، یہ شعبان، یہ علی کا مہینہ، یہ رسول کا مہینہ، پھر یہ اللہ کا مہینہ رمضان، یہ 3-4 مہینے تو خاص ہیں نا. پھر محرم تو خیر پیک ہے نا، عروج ہے، معراج ہے، عشق کی معراج ہے اہل بیت کی. یہاں تربیت کرو، محرم میں نتیجہ حاصل کرو. یہ جتنے مہینے عبادات کے مہینے نا، خدا کے لیے بس اتنا ہی سوچ لیا کرو نا کہ جس علی کو مانتے ہیں وہ علی کسی کو تو سجدہ کر رہا ہے. کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ کس کی بارگاہ میں علی ایسے رو رہا ہے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا. یہ روایات سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا. اب آج کل نئی باتیں بنا دی جائیں تو اور بات ہے، نئی باتیں جو بن رہی ہیں اس پہ تو کوئی پریشان نہیں ہوتا، اور جو حقیقت بتاؤ اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس عزیزو، اس لیے آپ اور میں گواہی دیتے ہیں اور قیامت تک گواہی دیتے رہیں گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ. حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز بھی قائم کی اور زکات بھی ادا کی. آپ نے دیکھا زکات دیتے ہوئے؟ اس نے کہاں دیکھا آپ نے؟ کیوں گواہی دے رہے ہیں آپ؟ لیکن گواہی دو. اور میری گواہی کی ضرورت ہے حسین کو؟ میری آپ کی گواہی کی ضرورت ہے حسین کو؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ نہیں. جیسے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کلمہ پڑھو نہ پڑھو وہ اللہ ہے، لیکن گواہی دینا ہے نا، اشہد ان لا الہ دینا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، ریکارڈ میں محفوظ رہے. تو گواہی دو کہ حسین نے جو قیام کیا تھا شریعت کے لیے کیا تھا. حسین کا قیام نماز کے قیام کے لیے تھا. حسین کا قیام اللہ کی راہ میں جگر کے ٹکڑوں کو زکات دینے کی صورت میں تھا، ورنہ کیا زکات دی؟ آپ نے کیا دیکھا زکات دیتے ہوئے حسین کو؟ کون سی زکات ہے؟ یہ وہ زکات ہے جو حسین نے علی اکبر کی صورت میں دی ہے، اون محمد، عباس، قاسم، علی اصغر. یعنی جب مال دنیا سے کچھ نہ رہا تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کے دین پر قربان. زکات اسی کو کہتے ہیں نا، مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک. دین کو پاک رکھنے کے لیے، پاک و طاہر رکھنے کے لیے، جیسے خدیجہ کا پاک و طاہر مال چاہیے تھا نا، ایسے ہی پاک و طاہر خون کی ضرورت تھی. تو وہ پاک و طاہر خون مال میں بھی خدیجہ کا حصہ ہے، پاک و طاہر خون میں بھی خدیجہ کا حصہ ہے. رحم مطہرہ جناب خدیجہ مسکن ہے کہ نہیں ہے نور فاطمہ کا؟ اور پھر اسی حوالے سے 11 اماموں کے نور کا مسکن ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہر امام نے جہاں بھی زیارت پڑھی ہے یا اپنا تعارف کرایا ہے تو اپنی دادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام ضرور لیا ہے. جس نے شہید سجاد نے بھی اگر ظالم کے دربار میں اپنا تعارف کرایا تو کہہ کے کرایا کہ میں وہ ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. جانتے ہو مجھے؟ یعنی کسی کی جدہ ایسی ہے، کسی کی دادی ایسی ہے جیسی میری دادی ہے خدیجۃ الکبریٰ، جیسے میری ماں ہے فاطمہ زہرا، کسی کی ماں ایسی ہے. معصومین نے فخر کیا ہے اپنے اس تعارف پر، اس طرح سے تعارف کرا ہے. تو کربلا میں پاک ترین مال، پاک ترین خون. اس لیے اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، تمہارے عقیدے پر کتنی ہی بڑی آندھیاں حملہ آور ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ بنیاد کربلا ہے. بنیاد کیا ہے؟ کربلا ہے. آسان ہے بہت مصائب پڑھ دینا، لیکن ذرا سا چند لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، یہ 72 کیسے تھے بھائی؟ ساری دنیا ایک طرف، چلے گئے تھے چھوڑ کے، حسین کے ساتھ بھی تھے، چلے گئے تھے. جناب مسلم کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑ دیا تھا. اسی طرح جناب سید الشہداء کو بھی چھوڑ دیا تھا. 4,000 لوگ تھے جب مکے سے چلے تھے، اور کربلا بھی پہنچے تو 600-700 تھے. آہستہ آہستہ جیسے حالات خراب ہوتے گئے، کیونکہ پہلے تو جوش میں آ گئے تھے نا کہ کوفے میں ہزاروں، 18,000 20,000 آدمی مل جائیں گے، جنگ ہوگی سب. اس کے بعد دیکھا نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. رات ہوتی تھی نکل جاتے تھے، رات ہوتی تھی نکل جاتے تھے. 9 محرم تک 300 افراد کا ذکر ہے. کتنے؟ 300. جو کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات میری، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے یہاں بیٹھ کے، مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. 300 افراد تھے، وہ بھی چلے گئے مغرب کے وقت. یہ 72 بچے تھے. جب مغربین کا وقت ہوا تو کتنے بچے تھے؟ یہ 72، آخری 72 یہ تھے. مغربین کی نماز پڑھی، تمام ہوئی نماز، امام نے سب کو جمع کیا، خطبہ دیا. اور خطبہ دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی نے اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا تم نے میرا ساتھ دیا یہاں تک، لہذا اب دیکھو یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اور کسی کے نہیں. بار بار اعلان بھی کرتے تھے نا وہ کہ کہ جو حسین کو چھوڑ کر اللہ گھٹ جائے گا اس کو جان کی مال کی امان ہے، چھوڑ دو حسین کو، ہم اسے، اور آتے بھی تھے، آپ کو معلوم کہ شمر ملون بھی بار بار امان لے کر آتا تھا نا جناب ملبنین کے بیٹوں کے لیے، سب یہ تاریخی باتیں ہیں، کوئی میں نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں، تو تم نے میرا ساتھ دیا، بس اب میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا، پھر کچھ دیر گزری، ایک پہر گزرا رات کا، پھر حسین نے سب کو جمع کیا، کہا دیکھو میں جانتا ہوں تم دلیر ہو، بہادر ہو، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، اب جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں بیعت اٹھا رہا ہوں تم پر سے، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارا، جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کوئی نہیں گیا، نصف شب کے بعد پھر آخری بار اپنے خیمے میں جمع کیا۔ اب یاد رکھیے گا فضائل میں جو میں نے بات کی تھی، بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس میں چھت نہیں ہے، بلکہ براہ راست وہاں کے مکین مشاہدہ کرتے ہیں، کس کا؟ عرش الہی کا۔ اب حسین نے جمع کہاں کیا؟ خیمے میں۔ خیمے میں چھت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ سنیے کیا ہوا، جمع کیا خیمے میں حسین نے، اور جمع کرنے کے بعد پھر خطبہ دیا، میرے جانساروں میں جانتا ہوں تم دلیر ماں کے فرزند ہو، مجھے تمہاری شجاعت پہ، تمہاری وفاداری پہ ناز ہے، لیکن دیکھو یہ صرف میرا خون چاہتے ہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میرا ساتھ چھوڑنے کے بعد تمہاری بخشش نہیں ہوگی تو میں ضمانت دیتا ہوں، یہ بھی ملتا ہے نا روایت میں پڑھا جاتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا، جاؤ۔ نہیں گئے۔ پھر امام فرماتے دیکھو، کیونکہ دلیر ہو، غیرت مند ہو، ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہوئے بھی تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا بہادر لوگوں کو، لو چراغ خیمہ گل کیے دیتا ہوں، اندھیرا ہو گیا، جاؤ اب چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر تاریکی رہی، کتنی دیر اب ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک وقفہ گزر گیا، اس وقفے کے بعد پھر چراغ خیمہ روشن ہوا، ایک بھی نہیں گیا، بلکہ ہر ناصر حسین کا اپنی جگہ پہ لرز رہا تھا، کانپ رہا، آگے بڑھتے تھے، اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار حسین کے قدموں میں ڈالتے جاتے تھے، ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ مسلم بن اوسجا روتے ہوئے آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کر کہتے، مولا مولا حکم نہ دیجئے گا، حکم نہ دیجئے گا، امام حکم دیتے تو پھر جاننا واجب ہے نا، حکم نہ دیجئے گا، اختیار دیجئے گا، مولا یہ بار بار آپ کیوں کہتے ہیں ہم سے چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ یعنی مسلم بن اوسجا یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے در پہ سر جھکانے کے بعد پھر دنیا کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں پہ مومن جا سکتا ہے، کہاں جائیں، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اور مولا بتائیے، ان درندوں وحشیوں کے درمیان آل رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، حکم دیجئے، اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ دیں۔ زہیر بن قین آگے بڑھے، مولا ایسے نہ کہیے، آپ کی محبت میں قتل کر دیا جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جسم کو جلا دیا جائے، راک کو دریا میں پھینک دیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر یہی سلوک کیا جائے، 70 بار میرے ساتھ ایسا کیا جائے، ہر بار میں موت کو ترجیح دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مرنا گوارا ہے، وہ تکلیف وہ اذیتیں گوارا ہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہر ایک نے، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد علی، اولاد حسن، سب آگے بڑھ بڑھ کر یہی عہد و پیمان کا۔ اب سنیے، آپ سنتے پڑھ وہی رہا ہوں جو آپ سنتے ہیں، لیکن صرف آپ کو وہ گوشہ آپ کے لیے روشن کرنا چاہتا ہوں جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کہ اب حسین نے کیا کہا، میرے شیرو پہلے جنت دکھا دیتے حسین تو پھر لڑنا مرنا کس کے لیے مشکل تھا، تو آسان تھا نا، نہیں، اس منزل پہ لا کے دیکھو، یہ جنت دیکھ کے میرے ساتھ نہیں آئے، ان کی غیرت، ان کی اہمیت، ان کی شجاعت دیکھو کہ میں نے ان پر سے اٹھا لی تھی بیعت، یہ نہیں گئے۔ جب یہ آخری بیعت لی، اب حسین فرماتے میرے شیرو ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جب انصار حسینی نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کشف حجاب، حسین نے کشف حجاب کر دیا، حسین کا ہر ناصر جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خیمہ تھا، خیمے کی چادر تھی، لیکن بس یہ وہی فاطمہ کا لال ہے، جب کشف حجاب کر رہا ہے تو یہ ظاہری چھت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہاں وہ بیت فاطمہ کا گوشہ، عرش الہی کا مشاہدہ وہاں سے ہوتا تھا، یہاں حسین کا خیمہ وہی گوشہ بن گیا اور انصار حسینی مشاہدہ کر رہے تھے جنت میں اپنے مقامات کا، یہ تھے انصار حسینی۔ اس لیے صبح عاشور جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو جتنی شدت مصائب کی بڑھ رہی تھی اتنے ہی انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ نورانی تر حیران تھے، شامی اور کوفی کے یہ کیسے لوگ ہیں کہ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، ان کے چہروں کا نور بڑھ رہا ہے، کیوں؟ آنے والے وقت کے خیال سے کہ بس ہم کہاں جانے والے ہیں، ساقی کوثر حسین کا بابا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تھے وہ ناصر کہ حسین آخری وقت میں ان کو یاد کر رہا تھا۔ دو تین موقع ہیں جب حسین نے اپنے انصار کو یاد کیا، ایک میں نے دوپہر میں پڑھا نا، جب علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا تھا، حسین دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گئے تھے خاک کربلا، سامنے علی اکبر کا لاشا جلتی ریت پر رکھا تھا، اور بڑی حسرت سے گنجے شہیدہ کا رخ کر کے کہتے تھے میرے شیرو، میرے جاری سارو، تم تو میری ایک آواز پر آ جاتے تھے، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اگرچہ کہ مقاتل میں بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن پھر بھی میں احتیاط سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کوئی بعید نہیں کہ حسین کی آواز سن کر کٹے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے ہوں۔ خاص طور پہ لاشا عباس کا ذکر کیسے کروں، اس کا مولا آواز دے، وہ عباس جس کا سر نوک سنا پہ نہیں تھا، یاد ہے نا آپ کو، نوک سنا پہ نہیں تھا، کیوں؟ کوفے کے لوگ حیران ہو کے سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ سب کے سر نیزوں پر ہیں، یہ ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں ہے، اس میں کیوں تم نے ڈالا ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ڈالا، لیکن جب اس کو نیزے میں بلند کریں یہ نیچے گر جاتا، سمجھ گئے نا؟ کیوں عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں رکتا تھا؟ عباس کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ہاتھ میں میرا سر ہو، وہ نیزہ جس پہ میرا سر ہے، وہ اس نیزے سے بلند ہو جائے کسی موقع پہ جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر ہے، اور دوسرا خوف عباس کو یہ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا رخ پھر جائے اور میری نظروں کے سامنے ثانیہ زہرا کا کھلا سر آ جائے۔ یہ ہے وہ عباس، اس لیے میں نے کہا کوئی بعید نہیں کہ عباس کا لاشا تڑپتا ہو، کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں آتی ہوں مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دے۔ اور جانتے ہیں دوسرا موقع کب یاد کیا؟ جب حسین نے پہلا حملہ کیا، سب سے زیادہ پیاسا ہے حسین کربلا میں، اس سے پیاسا کوئی نہیں ہے عزیزو، علی اصغر بھی اتنا پیاسا نہیں ہے جتنا پیاسا حسین ہے، کیونکہ سکینہ نے زلجنا سے کس کی پیاس کا سوال کیا تھا، اپنے بابا کی، بس اتنا بتا دے۔ جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملون نے میرے بابا کے گلے میں دو بوند پانی کے بھی ٹپکائے تھے یا نہیں؟ سب سے زیادہ پیاسا تھا حسین، ورنہ سید سجاد یہ سوال نہ کرتے کسی قصاب سے کہ تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا تھا یا نہیں، وہ کہتا تھا کہ ہاں مسلمان ہوں، کیوں نہیں پانی دوں گا، تو میرا مولا کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسین، کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا جو فرزند رسول کے گلے میں دو بوند پانی کے ٹپکا دیتا۔ بس جب پہلا حملہ کیا حسین نے، سرحد سے، کوفے کی سرحد سے ٹکرا رہا تھا کوفیوں شامیوں کا لشکر، واپس پلٹا حسین، واپس پلٹ کر گنج شہیدہ کا رخ کر کے، علقمہ کا رخ کر کے آواز دیا عباس، علی اکبر، ابن مظاہر، ابن اوسجا، ابن قین، دیکھو میں نے تمہارے ہر ہر وار پہ داد دی تھی، ہر ہر وار پہ مرحبا کہا تھا، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، حسین کو کوئی زلجنہ سے گرا نہیں سکتا تھا، یاد رکھنا، یہ تو جب ہاتف غیبی کی ندا آئی ہوگی، یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تو تجھ سے رب راضی ہو گیا، تو رب سے راضی ہو جا، ذوالفقار نیام میں گئی، چاروں طرف سے حملہ، بڑھنا شروع ہوا، قریب ہونا شروع ہوئے حملہ آور، کوئی تیر، کوئی تبر، کوئی تلوار، کوئی برچھی، کوئی نیزہ، اتنے تیر تھے حسین کے جسم نازنی میں کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی زہرا کا لال زلجنا پہ تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ ہاں جب ہرملا کو حکم دیا پسر سعد نے، ایسا کام کر حسین گھوڑے سے نیچے آ جائے، تو یہ ملعون آگے بڑھا تھا، آخری تیر اس نے کمان میں جوڑا، خود کہتا ہے کہ کہاں ماروں تیر، کئی بار میں نے چکر کاٹے، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس میں تیر نہیں لگا ہوا ہو۔ میں سامنے کی طرف آیا، میری نگاہ پڑی پیشانی پر، سجدے کی جگہ خالی نظر آئی، میں نے حسین کی پیشانی کو نشانے پر لیا، اتنے قریب سے تیر مارا کہ یہ تیر حسین کی پیشانی میں اندر تک پیوست ہو گیا۔ بس عزادارو، اس تیر کا لگنا تھا زہرا کے لال سے زلجنا پہ رہا نہ گیا، ڈگمگانے لگا حسین، ڈگمگانے لگا حسین۔ اس حیوان با وفا نے، اس زلجنا نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے، بلندی کم کرنے کے لیے چاروں پیر چیر دیے۔ کس طرح حسین آئے؟ اس طرح سے آئے تھے کہ جس میں اثر تیروں پر معلق تھا، اتنے تیر تھے کہ جس میں اثر زمین سے لگنے نہیں پایا تھا۔ اور پھر عزاداروں مجھے بتاؤ، تیر نہ بھی ہوتے زمین پہ کیسے لگ سکتا ہے حسین کا جس میں اثر؟ کیوں جب زلجنا سے نیچے آ رہے تھے کوئی بی بی گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل